اب یہ بات کر کے جنگ احد کے بیچ میں پھر فرمایا والا تہینو، اب جو ہو چکا پیچھے ہو چکا، سستی نہ کرنا. کیونکہ ہوتا کیا ہے، جب انسان اپنی کوشش کے باوجود اپنے کسی ٹارگٹ میں، کسی ایم میں نقصان اٹھا جاتا ہے تو پھر وہ آئندہ سے ہمت ہار بیٹھتا ہے. ایک ٹیسٹ فیل کیا، میں تو جا ہی نہیں رہی، چھوڑ دو اس کام کو، فائدہ ہی کوئی نہیں کرنے، میں کر ہی نہیں سکتی. شکست کس کو جنم دیتی ہے؟ سستی کو، ہمت ہارنے کو. پر میں نہیں، ہمت نہیں ہارنی. ولا تہنو، سست نہیں پڑنا. ولا تحزنو، غم بھی نہیں کرنا. 70 شہید ہو گئے، گھر گھر میں صف ماتم، بے شمار زخمی ہوئے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، جو بچے انہوں نے سخت چوٹیں کھائیں. سب کچھ کر کے کتنا، آپ دیکھیں کہ شکست بہت خراب لفظ ہے، جو سنتا ہے وہ دل توڑ بیٹھتا ہے، انہیں میں نے نہیں کرنا، حوصلہ ہار بیٹھتا ہے. پر میں نہیں، لا تہنو، کوئی سستی نہیں. ولا تحزن، کوئی غم نہیں، مت غم مناؤ. وانتم الاعلون، آئندہ کے لیے امید رکھو، اپنی غلطیوں پہ نظر رکھو. وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے. تمہارا ایمان سچا ہوا تو کامیابی تمہارے ہی لیے ہے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے عام روزمرہ زندگی میں؟ کوئی اچھا کام کسی بڑے ولولے، جذبے، جوش سے ہم کرنے چلے، ویسا نہ کر سکے جو کرنا چاہتے تھے. مثلاً آپ بہت تیار ہو کر کہیں درس دینے کو گئے، یا کسی کو کوئی بات بتانے بیٹھے، جو چھٹیوں میں آپ نے کوئی تجربے کیے ہوں گے، رشتہ داروں کے ساتھ ادھر ادھر، انہوں نے آپ کو چار سنائی ہوگی کہ ہاں بڑی چیز سمجھتے اپنے آپ کو، کہ پڑھنے لگ گئے اور بہت جاننے لگ گئے. دیکھو ابھی تمہیں کیا کچھ نہیں آتا. ٹھیک ہے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات کرتے ہیں، لوگ آپ سے کوئی اور کوشچنس کرنے شروع کر دیتے ہیں جو آپ کا فیلڈ نہیں ہوتا، یا جو آپ کی اس میں جورسڈکشن میں نہیں آتا، یا جس سے آپ کا واسطہ نہیں، صرف اس لیے کہ آپ کو چپ کرایا جا سکے. اب ایسے میں سخت مایوسی ہوتی ہے، ہاں واقعی کیا کیا، 3 مہینے سے سر کھپا رہے ہیں، 2 مہینے سے، ابھی تک تو کچھ حاصل نہیں ہوتا نظر. سخت غم، گھر آ کے بھول ہی نہیں رہے جو 2-4 باتیں سننی کسی، حزن و ملال. فرمائے لا تہنو ولا تحزنو، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، یہ 3 چیزیں ساتھ ہوں گی تو کامیاب ہوگے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو. ایمان بہت سی چیزوں کو کور کرتا ہے. اچھا، ہماری بڑی خامی ہے کہ ہم بعض اوقات غم کھاتے رہتے ہیں، اور غم کھا کھا کر اپنے آپ کو کمزور کر لیتے ہیں، اور جو صلاحیتیں ہمارے اندر ہوتی ہیں ان سے بھی صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے. اس لیے خاص طور پہ روکا گیا، وَلَا تَحْزَنُوا، اتنی بڑی شکست، فرمایا لَا تَحْزَنُوا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا کسی کو زخم لگ جائے، ذرا سی کسی کے ساتھ کوئی تکلیف ہو جائے، ہم اس کو اس کی سچویشن اتنی پتھیٹک بنا دیتے، کر کر کے باتیں اس کو بھولنے ہی نہیں دیتے وہ غم، اور بعض وقت مبالغہ آرائیاں شامل کر کے اس کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں جتنا وہ ہوتا نہیں. آپ دیکھیں کہ چھوٹے سے بھی کوئی چوٹ ہوگی نا، اگر ہر شخص آ کے ایک سوئی لگا دے اس پہ، اچھا والا زخم بن جائے گا. کام کرنے والی قومیں، زندہ قومیں، بامقصد جینے والے لوگ غم نہیں مناتے. غم آتا ہے، دکھ آتا ہے، صبر کرتے ہیں، اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کر لیتے، وہ زندگی کا ایم نہیں بنا لیتے. اچھا آپ دیکھیں کہ شیطان ان 2 رستوں سے داخل ہوتا ہے نا، لا تہنوا ولا تحزنوا سے. چلیے اب چونکہ وقت ختم ہو گیا، آپ سب کو غور و فکر کرنے کے لیے کل کا دیتی ہوں، کہ یہ آپ سے چاہوں گی کچھ کمنٹس یا کوئی آپ کی رائے بھی، کہ اللہ تعالیٰ جنگ احد کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا تہنوا ولا تحزنوا، نہ سستی کرنی ہے نہ غم کرنا ہے. اس میں ہماری زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں اور ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نیگیٹو کوالٹیز ہیں نا، ان کو نکالنا ہوگا. تصبروا اور تتقوا کو تو اپنانا ہے، لا تہنوا لا تحزنوا کو نکالنا ہے. کیسے؟ کل بتائیے مجھ کو اپنی عام روزمرہ زندگی کے حوالے سے. اس واقعے میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. شکست خواہ دنیا کی ہو یا آخرت کی، دونوں ہی تکلیف دہ چیزیں ہیں. کوئی بھی انسان ان سے محبت نہیں کرتا، یعنی شکست کسی کو بھی پسند نہیں. یہاں پر دنیا کی ایک جنگ یا ایک معرکے میں شکست کی وجوہات بیان کرتے ہوئے آئندہ اس سے بچنے کا علاج بتایا جا رہا ہے، یا شکست کا مداوا، اسے کمپنسیٹ کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ولا تہنوا ولا تحزنوا. شکست کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان سست پڑ جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کا ایسا غم اور صدمہ لگا لیتا ہے دل کو کہ آئندہ کے لیے عمل کی راہیں، کام کی راہیں، کوشش کی راہیں بند ہو جاتی ہیں. تو کوئی بھی انسان اگر کوشش کرنا چھوڑ دے تو کامیاب نہیں ہو سکتا. کسی بھی شکست کا مقابلہ بیکاری کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، بے عملی کے ساتھ نہیں، عمل کے ساتھ. لہذا دو چیزوں کو زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے، وہ ہے سستی، بودھاپن، کمزوری، اور دوسری چیز غم. کسی نے ایک کمنٹ دیا ہے کہ سستی اور غم یا حزن و ملال دو ایسی چیزیں ہیں جو ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. سستی اچھے خاصے ذہین اور باصلاحیت انسان کی صلاحیتوں کو ماند کر دیتی ہے، جیسا کہ سونا چاندی وقت اور موسموں کے زیر اثر رنگ بدل دیتے ہیں. اسی طرح جب تک چستی کی پالش اپنی صلاحیتوں پر نہ کی جائے گی، ہماری صلاحیتیں بھی ایسی رہیں گی جیسے میلا سونا. ایک کسان رات دن محنت کر کے فصل تیار کرتا ہے، لیکن اگر وہ ایک دن سستی کرے اور فصل جب کے پک کے تیار ہو جائے تو نہ کاٹے اور سوچ لے کہ ایک دو دن بعد کاٹ لوں گا، تو ہو سکتا ہے کہ ان دو دنوں میں موسم موافق نہ رہے، آندھی آ جائے، بارش ہو جائے، تو اس کی ساری فصل ضائع ہو جائے گی اور اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا. اسی طرح ایک طالب علم خواہ کتنا ہی ذہین ہو، وقت پر سبق نہ دہرائے، کام وقت پر نہ کرے تو کامیاب نہیں ہو سکتا. رہی بات مایوسی اور غم کی کیفیت کی، تو زندگی نام ہے جد و جہد کا. اس میں ہمیں عمل کرنا ہے، کبھی کامیاب بھی ہوتے ہیں اور کبھی ناکامی بھی ہو سکتی ہے. کہا جاتا ہے کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں. کسی بھی ناکامی سے غم زدہ اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، یہ مایوسیاں انسان کو اندھیرے گڑھے کی طرف لے جاتی ہیں جہاں پر اس کو پھر کچھ نظر نہیں آتا. لیکن اگر امید کی روشنی رہے گی تو انسان ہمیشہ اچھائی کی طرف دیکھے گا اور اس میں آگے بڑھنے کی لگن رہے گی. اصل میں غم یا مایوسی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس نے جو جد و جہد کی وہ بیکار گئی، یا پھر اس کا لوگوں پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے. لیکن اگر ہم ایک لمحہ کو صرف یہ سوچ لیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، دنیا ہمارا ساتھ چھوڑ بھی دے تو اللہ کبھی بے آسرا نہیں چھوڑیں گے، تو ایک لمحہ بھی یہ سوچ ہمیں مایوسی کی طرف نہیں جانے دے گی. آج کل اخباروں میں ہم معاشرے کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ فلاں نوجوان نے حالات سے تنگ آ کر مایوسی کی وجہ سے خودکشی کر لی. کہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے، یعنی انکار ہے خدا کی ذات کا، کیونکہ ہمیں تو یقین ہے کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ برا بھی کر رہے ہیں، اگر ہم اس دنیا میں ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تو اللہ بدلہ لینے والا موجود ہے. جب ہمارا یہ یقین ہو جائے گا تو مایوسی اور غم کی کیفیت ہمارے دل سے خود بخود ختم ہو جائے گی. اگر ہم غم اور مایوسی کی کیفیت کو دل میں روک بنا کر بیٹھے رہیں گے تو پھر پس سے پستر ہوتے جائیں گے.
ولا تحنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سستی اور غم کو چھوڑ کر اپنے اندر ایمان پیدا کرو، اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہوگا، اعتماد ہوگا، توکل ہوگا، تو تمام مسائل آہستہ آہستہ خود ہی حل ہوتے چلے جائیں گے. اِن یمسسکم قرحٌ، اگر تم کو زخم لگا ہے، کیونکہ زخم لگنے کی وجہ ہی سے تو غم تھا، اب اس غم کو دور کیا جا رہا ہے ایک پازیٹو تھنکنگ کے ساتھ، ایک اچھی سوچ کے ساتھ. کیسے؟ کہ سوچو، اگر آج تمہیں غم پہنچا ہے، فقد مس القوم قرح مثله، تو دوسرے لوگوں کو یعنی تمہارے دشمنوں کو بھی اسی کی طرح کا ایک غم، ایک زخم لگ چکا ہے. اشارہ ہے جنگ بدر کے نقصان کی طرف، کہ تمہارے دشمن بھی کل نقصان اٹھا کر گئے تھے، ان کے بھی 70 افراد مارے گئے تھے، اور پھر ان کے تو 70 قید بھی ہوئے تھے. ابھی بھی تمہارا نقصان ان سے کم ہے. عام روزمرہ زندگی میں بھی کسی غم اور دکھ اور تکلیف کی کیفیت کو ہلکا کرنے کے لیے انسان ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھے جو ہم سے بھی زیادہ دکھی ہیں یا ہم جیسی پریشانیوں سے دوچار ہیں. یاد رکھیں، اگر انسان زندگی میں اپنے آپ کو ان لوگوں سے کمپیئر کرے جو ہم سے اچھی حالت میں ہیں، تو ہمیشہ اس کے دل میں ناشکری آئے گی. لیکن اگر انسان اپنی نعمت کو اور دوسرے کی تکلیف کو کمپیئر کر لے، تو خود بخود دل میں شکر کے جذبات پیدا ہونے لگیں گے. اسی لیے یہاں پر خاص طور پر غم کے مداوے کے لیے اس واقعے کا ذکر کیا گیا کہ تمہیں چوٹ لگی ہے، تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف گروہ کو بھی لگ چکی ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہم انہیں لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں، پھیرتے رہتے ہیں. نُدَاوِلُهَا، مُدَاوَلَا کہتے ہیں کسی چیز کو ایک سے دوسری طرف نقل کرنا، منتقل کرنا، کہ آج اگر تمہاری باری ہے غم اٹھانے کی، تو کل ان کی باری گزر چکی. دنیا تو ہے ہی دھوپ چھاؤں کا نام، غم اور خوشی کا امتزاج، دن اور رات کا بدلتے رہنا. آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ گلوب پر ایٹ اے ٹائم دن نہیں ہوتا. آپ کی زمین گھومتی رہتی ہے نا، کبھی ایک حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے اور کبھی دوسرا حصہ. تو جو حصہ سامنے آتا ہے اس پر روشنی ہو جاتی ہے اور دوسرا اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے. لیکن یہ کیفیت کچھ زیادہ دیر باقی نہیں رہتی. کچھ ہی دیر کے بعد، چند ہی گھنٹوں کے بعد، پھر کیا ہوتا ہے کہ جو حصہ مکمل اندھیرے میں ہوتا ہے وہ مکمل روشنی میں آ جاتا ہے، اور جو روشنی میں تھا اب اس کی باری آ گئی کہ وہ اندھیرے میں چلا جائے. تو یہ دن ان کو ہم گھماتے رہتے ہیں، جیسے تمہاری زمین گھومتی رہتی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ گھما رہے ہیں نا. تو اس کے گھومنے سے موسم بدل رہے ہیں، دن رات بدل رہے ہیں. ایسے ہی ہر انسان کی زندگی میں حالات بدلتے رہتے ہیں. یاد رکھیں نہ کوئی خوشی پائیدار ہے یہاں کی اور نہ کوئی غم، بس فرق اتنا ہے کہ خوشی کے دن ہم جلد بھول جاتے ہیں یا وہ جلدی گزر جاتے ہیں، آرام اور سکون کے لمحے چونکہ ہم ان کو ایک نعمت کے طور پر محسوس نہیں کرتے، استعمال نہیں کرتے، لہذا جب وہ گزرتے ہیں تو ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی، ان کا احساس نہیں ہوتا، مگر غم کے لمحے، دکھ اور تکلیف کی حالت ہم پہ بہت بوجھل ہوتی ہے، گراں ہوتی ہے، تکلیف دہ ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کی شدت کو محسوس بھی زیادہ کرتے ہیں اور وہ گھڑیاں لمبی ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دن کو اگر آپ سارا دن جاگتے رہیں تو کبھی کوئی نہیں کہے گا کہ میں سو نہیں سکا، ہارڈلی کوئی مینشن کرے، لیکن اگر کسی کو رات بھر نیند نہ آئے تو وہ ضرور ہر ایک سے ذکر کرے گا میں آج رات سو نہیں سکا۔ جاگتا دن جلدی گزر جاتا ہے، کام نہیں ختم ہوتے کہ دن ختم ہو جاتا ہے، لیکن رات اگر رات میں نیند نہ آئے تو رات کی گھڑیاں طویل ہو جاتی ہیں، کاٹے کٹتی نہیں، گزارے گزرتی نہیں۔ بالکل اسی طرح زندگی کی جب سویر ہوتی ہے، خوشی کے، جوانی کے، امن امان کے دن ہوتے ہیں تو پلک جھپکتے گزر جاتے ہیں، لیکن جب کوئی بیماری یا غم یا بڑھاپا یا تکلیف آتی ہے تو وہ لمحے طویل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو شخص اس بات پر یقین رکھے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ دن تو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں، لاتے رہتے ہیں، پھیرتے رہتے ہیں، یہ تو فطرت کا ایک اصول ہے، اسے تم بدل سکتے نہیں، اس میں چینج ناممکن ہے، تمہیں خود کو بدلنا ہوگا اور ان تمام چیزوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ جو انسان اپنے آپ کو ان حقائق، ان چیزوں کے مطابق اکوموڈیٹ کر لے وہی کامیاب ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص کسی گھومتی چیز کے ساتھ گھومنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، اسے مضبوط پکڑنا ہوگا۔ کبھی آپ نے وہ رولر کوسٹر پہ سواری کی ہے؟ چلے جھولے تو سب نے ہی لیے ہوں گے، تو بات یہ ہے کہ اگر آپ جھولا جھومتے وقت اس کو چھوڑ دیں تو کیا کریں گے، گر جائیں گے، لیکن اگر آپ اس کو پکڑے رہیں گے، کبھی وہ اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے آ رہا ہے، تو آپ اس کو انجوائے کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو تھامے رکھیں، اپنے آپ کو اکوموڈیٹ، بیلنس کر لیں اس کے مطابق۔ تو جو لوگ بدلتے حالات میں اپنے آپ کو معتدل رکھتے ہیں، بیلنس رکھتے ہیں، اللہ کا سہارا پکڑے رکھتے ہیں، تھامے رکھتے ہیں، وہ ہاں اوپر جائیں یا نیچے آئیں، وہ اپنے اوسان خطا نہیں کرتے، وہ اس غم اور خوشی، اوپر جانے کو بھی اور نیچے آنے دونوں کو انجوائے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان بہت ہائٹ پہ جاتا نا، وہ بھی خوف زدہ کرتا ہے انسان کو، اس میں بھی تکلیف ہوتی، اور جب نیچے آنے لگتا تو وہ بھی ایک تکلیف دہ چیز ہوتی، دونوں ہی کے اندر کچھ نہ کچھ، لیکن دونوں کے اندر انجوائمنٹ بھی ہے، جاتے ہوئے بھی ایک لطف ہے اور آتے ہوئے بھی۔ تو ہونا کیا چاہیے زندگی میں انسان کا طرز عمل، اگر انسان اس زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہے، اسے اپنے کام میں لانا چاہے، کہ موسم بدلیں تو بدلیں، دن رات بدلیں تو بدلیں، کچھ بھی بدلیں، لیکن ایمان اور یقین اور اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ، اس میں کمی نہ آئے۔ انسان اپنے آپ کو نہ ویسٹ کرے، اپنے آپ کو نہ گمائے، کیونکہ اگر آپ نے وہ کڑا چھوڑ دیا، گر کے اپنی ہڈیاں توڑائیں گے، کسی نے نہیں اٹھانا پھر آپ کو۔ عموماً کیا ہوتا ہے، جب غم آتا تو ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو گنوا بیٹھتے ہیں، کھپا بیٹھتے ہیں، گھلا بیٹھتے ہیں، دوسروں پہ بوجھ بن جاتے ہیں، ایک مصیبت ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ بس تھوڑا اور ہاتھ مضبوط کر کے اس کڑے کو پکڑے رکھنا ہے. عام حالات میں اگر اللہ کو کم یاد کرتے تو ان حالات میں جب حالات موافق نہ ہوں، ہوا مخالف چل پڑے، تھوڑا اور مضبوطی سے پکڑ لینا ہے. اب میں دیکھو گا کہ عام دنوں میں آپ کیا کرتے ہیں، اگر آپ کو کپڑے سکھانے تو آپ ویسے ہی ڈالتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ ہوا تیز ہے تو آپ ایسے ہی کپڑا نہیں ڈالتے سکھانے کو، اس کے اوپر ضرور کلپ لگاتے ہیں تاکہ پکڑا رہے، گرپ ہو اس کی، نقصان نہ ہو. بالکل اسی طرح انسان کو عام حالات میں بھی ایک پازیٹو تھنکنگ رکھنی چاہیے، اللہ سے تعلق رکھنا چاہیے. لیکن جب غم اور تکلیف ہو تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے دن زیادہ کثرت کے ساتھ آہوزاری کر رہے تھے، ایسے ہی انسان کو مشکل حالات میں زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے. اور پھر یہ ہوتا کیوں ہے، یہ کبھی صبح کبھی شام کبھی رات کبھی دن، یہ کیوں؟ اور خاص طور پر اس جنگ کے کانٹیکسٹ میں، کل مسلمان جیتے تھے آج شکست کھا گئے، کل یہ غالب تھے آج یہ مغلوب ہو گئے اور دشمن غالب ہو گئے ایک وقت کے لیے، ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ جان لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے. یہ مشکلات ڈال کر اللہ ایمان والوں کا ایمان پرکھنا چاہتا ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور لینا چاہتا ہے تم میں سے گواہ. شہداء کے دو معنی، شہید کی جمع ہے، ایک ہے گواہ اور دوسرا ہے شہید، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے. کہ اگرچہ تمہیں تکلیف ہوئی، تمہارے کچھ لوگ مارے گئے، لیکن دیکھو انہیں شہادت کا مرتبہ بھی تو ملا، وہ بلند مرتبہ بھی تو اسی راستے سے آتا ہے، جان دے کر آتا ہے. جان دینا اگرچہ ایک نظر سے نقصان اور گھاٹے کا سودا ہے، بظاہر ایک زخم ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ ایک بلند مرتبے کا حصول بھی ہے. عام حالات میں انسان کے درجے اتنے بلند نہیں ہوتے جتنے غیر معمولی حالات میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. جب مخالفت زیادہ ہوتی ہے، مخالف ہوا زیادہ آتی ہے، تو انسان کی سوئی ہوئی سستی کے مارے جو صلاحیتیں ہوتی ہیں جنہیں کبھی استعمال نہیں کرتا، جو ٹیلنٹ انسان کا کبھی نہیں نکھرتا، وہ ان حالات میں نکھر آتا ہے. وہ جھٹکا لگتا ہے انسان کو تو اسے اپنی پہلے قابلیت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن وہ قابلیت جاگ اٹھتی ہے، انسان حاضر ہو جاتا. شہید کا معنی حاضر بھی ہوتا ہے نا، انسان حاضر ہو جاتا ہے، حق کا گواہ ہو جاتا ہے، اللہ کی قدرتیں اس کو نظر آنے لگتی ہیں، اللہ کی قوت اور اس کے فیصلے پہچاننے لگتا ہے. عام حالات میں انسان اگر ہر چیز انسان کی مرضی کے مطابق ہو جائے، انسان خود کو خدا سمجھ بیٹھے کہ ہر چیز تو میری مرضی کے مطابق ہوتی، لیکن جب انسان کی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے، اس وقت انسان کو سمجھ آتا ہے کہ اچھا ہاں، قوت تو اللہ کے پاس ہے، فیصلے سارے تو اس کے ہاتھ میں ہیں. تو اللہ تم میں سے کچھ کو گواہ بنانا چاہتا ہے، یعنی حق کا، یا اس بات کا گواہ کہ جو ثابت کرے کہ اپنے مقصد کے لیے وہ جان بھی دے سکتے ہیں، یعنی حق کی گواہی جان دے کر بھی دے سکتے ہیں، اور شہادت کا مرتبہ بلند بھی. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا. ظالم کون؟ جو مخالفت میں، مشکلات میں حق سے منہ موڑ جائیں، حق کا دامن چھوڑ جائیں. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ خالص کر لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو، مشکلات ڈالنے کا ایک اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ خالص کر دے، يُمَحِّصَ، مَحَّصَ يُمَحِّصُ، تمحیص، اس کے دو تین معنی ہیں، نمبر ایک اختیار کرنا، چن لینا، تاکہ چن لے اللہ، خالص کر لے اللہ، کس کو؟ ایمان والوں کو، اور یمحص کا معنی تخلیص بھی، یعنی گناہوں سے اللہ انسان کو پاک کر دے، آزمائشیں انسان کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہوتی ہیں، جو تکلیف آ کہتے ہیں نا، مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چپتا ہے تو اس کے بدلے بھی اس کا گناہ مٹتا ہے اور اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، تو اللہ پاک کرنا چاہتا ہے، خالص کرنا چاہتا ہے، چن لینا چاہتا ہے، اس لیے مشکل میں ڈالتا ہے، کہتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ مشکلات اللہ تعالی کے پیغمبروں پر آئیں جو سب سے زیادہ اللہ کے محبوب بندے تھے، اور عام انسانوں میں سے بھی ان لوگوں پر مشکلات زیادہ آتی ہیں جو اللہ کے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان سے کوئی خاص کام لینا چاہتا ہے. آپ دیکھیں کہ بعض وقت عام حالات میں ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، جب کوئی دکھ تکلیف آتی ہے تو بہت زیادہ ہمارے اندر آہوزاری پیدا ہو جاتی. اس کا تجربہ آپ سب نے اپنی زندگی میں کیا ہوگا. مثلا جب سے میں یہاں پر آئی، میں اپنا ایکسپیرینس چھوٹا سا بتاتی ہوں، کل میں اپنے آپ پہ غور کر رہی تھی. جب سے میں یہاں آئی ہوں تو میری دعاؤں میں، میری عبادت میں ایک خاص خشوع زیادہ ہوا ہے جو وہاں نہیں ہوتا تھا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کچھ چیزیں چھوڑی ہیں، تو جب انسان بہت سی چیزوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے نا تو اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہر دعا میں اور نمازوں میں مختلف کیفیت ہوتی. اچھا، اب ہوا یہ کہ یہ تین چار دن کے لیے میرے ہسبینڈ آئے عید پر، اور وہ ایسی مصروفیت اور ایسا کام رہا کہ کل میں جب نماز پڑھ رہی تھی اور دعا کے بعد جب میرے آنسو نکلے تو میں نے کہا یہ تو تین چار دن میری آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکلا، یہ کیا ہوا؟ کہ انسان اتنا ناشکرا ہے کہ ذرا سی نعمت اس کو ملتی ہے تو سب سے پہلے اپنے رب سے ہی تعلق دور کر لیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ شوہر کا آنا کوئی دینی لحاظ سے کمتر بات ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ قدرتی بات ہے کہ جب انسان کی زندگی میں ایک چیز کی کمی ہوتی ہے تو خود بخود انسان بغیر کسی کوشش کے اس کو ایک پش ملتی چلی جاتی ہے اللہ کی طرف، اور دل نرم ہوتا ہے، دکھوں اور تکلیفوں سے دل نرم ہونے لگتا ہے، انسان دوسروں کے دکھ محسوس کرنے لگتا ہے، دوسروں کے اندر جو کمی ہے اس کو اس طرح محسوس کرتا ہے جو عام حالات میں نہیں. تو اس پر ہمیشہ انسان اگر پازیٹو رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک چیز لیتا ہے تو دیتا بھی تو ہے، اور بعض اوقات کیا ملتا ہے؟ اس کا قرب ملتا ہے جو عام حالات میں نہیں ملتا، یا عام حالات میں انسان اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا، اس کو خیال ہی نہیں آتا. تو کبھی بھی زندگی میں کسی نعمت کے جانے پر اللہ سے ناراض نہ ہو، ناشکری کا رویہ نہ ہو، ناشکرا پن نہ آئے، بدگمانی نہ آئے اللہ تعالی سے، اس کو برے الفاظ میں نہ لے، بری سوچ نہ لے کہ ایک ہم ہی کیوں رہ گئے آزمانے کو، اور ایک ہم ہی کیوں رہ گئے اس مصیبت کو، اور دوسرے لوگ تو کیا آرام سے اپنے گھروں میں جیتے ہیں، کیا خوشیاں ہیں ان کے پاس. نہیں، ہمیشہ سوچنا چاہیے میرا رب مجھے جس حال میں رکھے میں اسی پہ راضی ہوں، اور جانے والی چیز کا غم چھوڑ کر جو اس کو ملتا ہے اس پر شکر گزار ہو. یہی چیز انسان کے درجے بلند کرتی ہے. پھر کہ ہمیشہ انسان پازیٹو تھنکنگ رکھے. بات یہ تھی کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو اپنے پرائے سب بدگمان ہونے لگے. جب مصیبت آتی ہے نا تو کہتے ہیں نا کہ مصیبت کبھی اکیلی نہیں آتی. ایک مصیبت آتی ہے, ساتھ لوگوں کی باتیں آتی ہیں, ساتھ یعنی ایک کے بعد ایک چیز اس میں سے نکلتی چلی جاتی, ایک چین بن جاتا ہے مسائل کا. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر صرف ایک لائٹ چلی جائے تو وہ صرف ایک لائٹ کا جانا نہیں ہے, اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, پانی نہیں آتا اور کام رک جاتا ہے, کپڑے استری نہیں ہو سکتے, فریج بند ہو جائے گا, بے شمار مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی. سبب کیا تھا, صرف ایک لائٹ گئی, بس کہنے کو ایک لائٹ گئی لیکن کتنے مسئلے کھڑے ہو گئے. تو یہ جو جنگ احد میں شکست ہوئی تھی نا, یہ صرف ایک شکست نہیں تھی, یہ جو چوٹ تھی نا صرف چوٹ نہیں تھی, اس سے کئی مسئلے کھڑے ہو گئے. اور اس میں کیا, غیروں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا, اس میں خاص طور پہ منافق پیش پیش تھے. اگر یہ سچے ہوتے, اگر اللہ کی تائید ہوتی ان کو, اگر ان کا نبی سچا ہوتا, اگر یہ دین برحق ہوتا تو پھر بھلا یوں ہارتے, یہ سب کچھ ایک کھیل ہے. اور اس سے کچھ لوگوں کے ایمان ہل گئے, کچھ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق باتیں سوچنے لگے. اسی لیے کہتے ہیں آزمائش کبھی مانگنی نہیں چاہیے, کیونکہ سب سے پہلے ایمان پہ حملہ ہونے لگتا ہے. کوئی تکلیف آتی ہے تو انسان کا ایمان کمزور پڑنے لگتا ہے. تو ایسے میں اللہ تعالی نے بھی ہلا کے, چھان پھٹک کے, جھاڑ کے دیکھا کہ کون ہیں جو واقعی اس کے ہیں. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, اور مٹا دے کافروں کو. پیچھے آپ پڑھ چکے نا, يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا, یعنی کافروں کو مٹانا چاہتا ہے اللہ. اب دیکھیں کہ بعض اوقات ایک شکست انسان کو آئندہ کے لیے زیادہ مضبوط بنا دیتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلا ہمارے بچے ایک ٹھنڈی ہوا چلے بیمار پڑ جاتے ہیں, کوئی ذرا سا ٹھنڈا گرم ہو جائے تو ان کو کچھ ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا سرونٹ کوارٹرز میں رہنے والوں کے بچوں کو نہ جلدی بخار ہوتا ہے, نہ جلدی بیماریاں آتی ہیں, حالانکہ ان کو نہ وہ غذا مہیا ہے, نہ وہ کمفرٹ مہیا ہے. کیا وجہ, اس لیے کہ بچپن سے ہی وہ ہارڈ شپس کا مقابلہ کر رہے ہیں تو ان میں ریزسٹنس زیادہ ہو جاتی. ہم جب بہت زیادہ بچوں کو کورڈ رکھتے ہیں, بہت زیادہ پروٹیکٹڈ رکھتے ہیں, بہت زیادہ ہے گرمی نہ لگے, ٹھنڈ نہ لگے, یہ ہو جائے زکام ہو جائے گا, بخار ہو جائے, بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, ریزسٹنس بلڈ ہی نہیں ہوتی. ان کے اندر وہ قوت اور وہ جرت اور وہ بہادری نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا کئی دفعہ بچے سڑکوں پہ ننگے پاؤں چل رہے ہیں اور آپ دیکھ کر آپ کا دل جھلس جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیسے چل لیتے ہیں ننگے پاؤں, ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو ان کے پاؤں میں چھالے کیوں نہیں پڑتے اور ہم ایک پانچ منٹ کے لیے وہ پاؤں نیچے نہیں رکھ سکتے, فرق ہے نا, کیونکہ وہ مشکلات کے عادی ہو چکے ہیں, ہمیں عادت نہیں. تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کو ایسے مشکل حالات میں ڈالتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے, اس کے اندر اور ریزسٹنس زیادہ ہو جاتی, اس کی قوت اور بڑھ جاتی ہے, پھر آئندہ اور زیادہ بڑا کام کر سکتا ہے, زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہے.